بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اربابی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مخصوص اور تفصیلی پروگرام آپ ہماری آرکائیو میں سے سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ پہ مبنی پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا. گرد و پیش کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد حسب معمول پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں. بزم دوستاں کے بعد آپ سماعت فرما سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. اور سامعین, گھر اور گھرانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں نشر کریں, ایک بار پھر یہ اعلان سماعت فرما لیں. ہماری ویب سائٹ پر جہاں ریڈیو تہران کی آرکائیو موجود ہے, وہاں سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اسی طرح تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر نوٹ فرما لیں, urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. ریڈیو تران سے پروگرام گرد و پیش میں حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. عالمی خبروں میں پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے شام کی خود مختاری اور سیاسی اقتدار اعلی نیز ارضی سالمیت کے مکمل احترام کے ساتھ اس کے خلاف عائد کی جانے والی سبھی پابندیاں ختم کی جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. دہشت گرد امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ہوائی فورس کے کمانڈر نے مغربی ایشیا میں ایران کی فضائی برتری کا اعتراف کیا ہے. افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے آج صبح اسلام آباد پہنچ گئے. پاکستان میں صوبہ پنجاب کی وزیر اعلی کے انتخاب کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور صوبائی اسمبلی مقابلے کا میدان بنی ہوئی ہے. ہندوستان میں مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے احتجاج کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. اور شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دمشق پر سیونی میزائل حملے کو ناکام بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کی خود مختاری اور سیاسی اقتدار اعلی نیز ارضی سالمیت کے مکمل احترام کے ساتھ اس کے خلاف عائد کی جانے والی سبھی پابندیاں ختم کی جانے کی ضرورت پر زور دیا. جمعرات کو شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا. یہ اجلاس جنرل اسمبلی کے چیئرمین نے قرارداد نمبر 262/76 کے ذیل میں طلب کیا تھا. اس قرارداد کے مطابق جب بھی سلامتی کونسل کے کسی اجلاس میں کسی ایک یا چند مستقل ارکان ویٹو کا حق استعمال کریں, 10 دن کے اندر جنرل اسمبلی کا چیئرمین اسی موضوع پر اجلاس طلب کر سکتا ہے. گزشتہ ہفتے شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے ویٹو پاور استعمال کیا تھا. بنابراین جمعرات کو جنرل اسمبلی کے چیئرمین نے مذکورہ قرارداد کے تحت اجلاس طلب کیا. اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ شام کی انسان دوستانہ امداد کے بارے میں ایران کا موقف بالکل شفاف ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ خود مختاری, بشر دوستی اور غیر جانبداری کے اصول پر اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانب سے شام کی مدد کی حمایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ شام کے لیے انسان دوستانہ امداد حیاتی اہمیت رکھتی ہے اور سیاسی محرکات کو شام کے عوام تک امداد پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ شام میں امداد رسانی میں اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امداد رسانی اس طرح انجام پانی چاہیے کہ شام کی خود مختاری سیاسی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت مجروح نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ شام میں امداد رسانی میں اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ بنیادی ضرورت کی تنصیبات جیسے بجلی کی سپلائی کے سسٹم کی بحالی بہت ضروری ہے اور خود سرانہ پابندیوں کو اس میں حائل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی اقدامات انسان دوستانہ امداد حتی شامی مہاجرین کی وطن واپسی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو کہ غلط اقدام ہے۔ شام کے بارے میں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں روس کے نائب مستقل مندوب دیمتری پولینسکی نے کہا کہ مغربی حکومتیں شام میں ان دہشت گردوں کی حمایت سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہیں جنہیں انہوں نے ٹریننگ دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کا اقتدار اعلیٰ صحیح معنی میں اسی وقت بحال ہو سکتا ہے جب اس ملک میں ایسا کوئی بھی دہشت گرد باقی نہ رہے جس کو شام کی حکومت گرانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو تیار کرنے والے مغربی ممالک ان دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے جنہیں انہوں نے شام کی قانونی حکومت گرانے کے لیے تیار کیا تھا۔ یاد رہے روس نے بارہا اعلان کیا کہ شام میں بین الاقوامی تنظیموں کو اس ملک کی قانونی حکومت کے توسط سے عوام تک امداد پہنچانے کا کام جاری رکھنا چاہیے اور ان سبھی سرحدی گزرگاہوں کو بند کرنا ضروری ہے جو دمشق حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ان سے دہشت گرد گروہوں کو تقویت ملتی ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ہوائی فورس کے کمانڈر نے مغربی ایشیا میں ایران کی فضائی برتری کا اعتراف کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ایئر فورس کے نئے کمانڈر الیکسس گرینکوویچ نے صحافیوں سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ اگرچہ امریکی جنگی طیاروں کو مغربی ایشیا کی فضاؤں میں اب بھی برتری حاصل ہے، لیکن وہ ایران کو روکنے پر قادر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی ڈرون طیاروں کو اپنی خاص ٹیکنیک سے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق تیار کیا ہے اور اس میدان میں قابل ملاحظہ پیش رفت کی ہے۔ نئے مرکزی کمانڈ سینٹ کے ایئر فورس کے نئے کمانڈر نے مزید کہا کہ اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ دشمن جو چاہے کرے اور ہم اس کو نہ روک سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فضائی برتری حاصل ہے۔ انہوں نے اس خطے میں امریکی فضائیہ کے نئے کمانڈر کی حیثیت سے ایران کے ڈرون خطرات کو دور کرنا اور مغربی ایشیا میں فضائی برتری حاصل کرنا امریکہ کا اہم ہدف قرار دیا۔ یاد رہے اس سے قبل سینٹ کام کے سابق کمانڈر جنرل میکنزی بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کی ڈرون صلاحیت کے نتیجے میں جنگ کوریا کے بعد پہلی بار امریکہ کی فضائی برتری ختم ہو گئی ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے ڈرون طیارے دنیا کے جدید ترین ڈرون طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے آج صبح اسلام آباد پہنچے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی ایک وفد کے ہمراہ آج صبح اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسلامی جمہوری ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی اور چند پاکستانی عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے اس دورے میں اپنے پاکستانی ہم منصب محمد صادق اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الگ الگ ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کریں گے۔ بتایا گیا کہ صدر ایران کے خصوصی نمائندے کے اس دورے میں افغانستان کے حالات اور افغان پناہ گزینوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں تاشکند علاقائی اجلاس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال افغانستان کے امور میں صدر ایران کے نمائندے کے دورے اسلام آباد کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ افغانستان کے بارے میں تاشکند علاقائی اجلاس 26 جولائی کو ہوگا۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے وزیراعلی کے انتخاب کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور صوبائی اسمبلی مقابلے کا میدان بن چکی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان وزیراعلی کے عہدے کے لیے سخت مقابلہ ہے اور دونوں طرف سے کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے 186 ارکان اسمبلی کو کمیٹی روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے دونوں امیدوار حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی بھی پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں۔ لاہور میں خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے اطراف میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ دونوں فریقوں کی جانب سے ایک دوسرے کے اراکین کو خریدنے کی کوششوں کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے احتجاج کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے کانگریس پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی قیادت میں انجام پانے والے اس احتجاجی مظاہرے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے اسی کے ساتھ مرکز کی بی جے پی حکومت پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مہنگائی پر بحث سے گریز اور اپوزیشن کی آواز دبانے کا الزام لگایا۔ احتجاج کرنے والے اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر حکومت پارلیمنٹ کی کارروائی چلانا چاہتی ہے تو وزیراعظم نریندر مودی خود ایوان میں آئیں اور دونوں ایوانوں میں مہنگائی اور جی ایس ٹی پر بحث کرائیں۔ شام کے ایئر ڈیفنس نے دمشق پر سہونی میزائلی حملے کا مقابلہ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کی صبح سہونی طیاروں نے مقبوضہ جولان سے دارالحکومت دمشق کے مضافات کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں متعدد علاقے نشانے پر تھے، تاہم ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلوں کو مار گرایا۔ رپورٹوں کے مطابق سیونی فضائیہ کے غیر قانونی حملوں میں شام کی فوج کے 3 اہلکار جان بحق جبکہ 7 دیگر سپاہی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی امن فورس نے بھی متعدد بار سیونیوں کو ان حملوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، لیکن غاصب اسرائیلی حکومت کی فضائیہ نے ان سب قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے بارہا شام کے مختلف علاقوں کو بمباری اور میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ سیونی حکومت کے یہ حملے کرائے کے دہشت گردوں کی حمایت میں کیے جاتے ہیں، جنہیں تل ابیب، مغربی حکومتوں اور ان کے علاقائی اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ سری لنکا میں سیکیورٹی دستوں نے حکومت مخالف مظاہرین کی سرکوبی شروع کر دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق سری لنکا کے سیکیورٹی دستوں نے دارالحکومت کولمبو میں احتجاجی کیمپوں پر چھاپہ مار کر خیمے گرا دیے اور مظاہرین کو ہٹا دیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکا کے صدارتی محل کے سامنے فوجیوں اور کمانڈو فورس کے اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ بتایا گیا کہ فوجی صدارتی محل کے احاطے میں داخل ہو گئے اور ایوان صدر کی سیکیورٹی سنبھال لی ہے۔ سری لنکا میں مظاہرین کی سرکوبی سابق وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کے بطور عبوری صدر اور ان کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد شروع ہوئی کہ حکومت گرانے کی کوشش اور سرکاری عمارتوں پر قبضہ جمہوری عمل نہیں ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ خبردار کیا کہ قانون شکنی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے سری لنکا اس وقت بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے اور عوام اس کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہیں۔ سری لنکا میں کئی مہینے سے عوام کی طرف سے پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کولمبو میں صدارتی محل پر مظاہرین کا قبضہ ہو جانے کے بعد سری لنکا کے صدر گوٹابایا ملک سے بھاگ لیے تھے، جس کے بعد وزیراعظم وکرما سنگھے نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں بقول ان کے روس کے 15,000 فوجی مارے گئے ہیں۔ فرانس پریس کے مطابق برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ رچرڈ موڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کے 15,000 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، جو سمجھ رہے تھے کہ اس جنگ میں بغیر کسی نقصان کے ان کے اہداف بہت جلد پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ میں روسی فوج کا جو جانی نقصان اب تک ہو چکا ہے، اتنا نقصان 80 کے عشرے میں افغانستان میں روسی فوج کو 10 سال میں نہیں پہنچا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ نے بھی یوکرین جنگ میں روسی فوج کے جانی نقصان کے بارے میں اسی طرح کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ میں روس کے 15,000 فوجی ہلاک اور 45,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ماسکو کا کہنا ہے کہ گزشتہ 25 مارچ تک یوکرین جنگ میں اس کے 1,300 فوجی مارے گئے تھے۔ روس کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور یورپ کی جانب سے جنگ میں یوکرین کی ہمہ گیر حمایت کے نتائج کے بابت خبردار کرتے ہوئے یورپ کی جانب سے امریکہ کی اندھی پیروی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے ہنگرین ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ یورپ امریکہ کی اندھی پیروی اور اس کے سازشی منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ سرگئی لاوروف نے روس کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کے بارے میں کہا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ یورپی حکام اسی راستے پر چل رہے ہیں جس کا تعین ان کے لیے امریکہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے بحران سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ صرف یہ آرزو کر سکتے ہیں کہ یورپی یونین اپنی مشکلات کو سمجھ اور ان سے نمٹ سکے۔ انہوں نے یوکرین جنگ کے تعلق سے امریکہ اور یورپ کے رویے کو غیر تعمیری اور خطرناک بتایا اور اس کے نتائج کی بابت ایک بار پھر انتباہ دیا۔ دوسری طرف برطانوی وزیر دفاع نے یوکرین کے لیے مزید بھاری ہتھیار بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ رویٹر کے مطابق برطانوی وزیر دفاع بین والٹس نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یوکرین کو روس سے جنگ میں اسلحے اور جنگی وسائل کی کمی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ یوکرین کے لیے مزید 1,600 توپیں اور اینٹی ٹینک اسلحے ارسال کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا کہ لندن یوکرین کے لیے سینکڑوں ڈرون طیارے، میزائلوں کو پتہ لگانے والے ریڈار سسٹم اور 50,000 سے زائد بھاری توپوں کے گولے عنقریب ارسال کرے گا۔ یاد رہے برطانیہ کے مستعفی وزیر اعظم بورس جانسن نے گزشتہ مہینے روس سے جنگ میں یوکرین کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی مزید امداد کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ امریکی فضائیہ نے یوکرین کے لیے جنگی طیارے بھیجنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ یاد رہے روس نے بارہا خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ یوکرین کو اسلحے دے کر جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبہ کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں لب کشا نہیں ہوں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 31 تیر 22 ذوالحجہ اور 22 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے بائیس ذوالحجہ سن 60 ہجری قمری کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جناب میسم تمار شہید ہوئے میسم تمار ایک غلام تھے جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے خرید کر آزاد کر دیا تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کے بھی انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار صحابی تھے حضرت میسم تمار کو اموی حکمرانوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت و عقیدت کے جرم میں شہید کر دیا آپ کا مزار عراق کے شہر کوفے میں مرجع خلائق ہے۔ بائیس جولائی سن 1613 عیسوی کو میخائل رومانوف کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی روس پر رومانوف خاندان کے 304 سالہ عہد حکومت کا آغاز ہوا۔ روس پر پولینڈ کے حملے کے 3 برس بعد ایک روسی سردار نے پولینڈ کے فوجیوں کو شکست دے کر ماسکو کو پولینڈ سے آزاد کرا لیا اور میخائل رومانوف تخت نشین ہوئے۔ اگرچہ رومانوف خاندان کے دور حکومت میں روس میں ترقی ہوئی، لیکن یہ ملک زیادہ اقتصادی ترقی نہ کر سکا۔ آخر کار روس کے عوام نے سیاسی اور اقتصادی مشکلات کے پیش نظر 1917 عیسوی میں اس خاندان کے آخری بادشاہ نکولس دوم کے خلاف آواز بلند کی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد روس میں سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی۔ بائیس جولائی 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی میں مشہور جنگ ایزونزو شروع ہوئی۔ یہ جنگ اٹلی اور آسٹریا کی افواج کے درمیان اٹلی کے پہاڑی علاقے ایزونزو میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ اسی سال 15 اگست تک جاری رہی اور 70,000 افراد مارے گئے، جن میں اکثر اطالوی تھے۔ اس کے باوجود ایزونزو جنگ کے آخر میں آسٹریا کو شکست ہوئی۔ بائیس جولائی 1961 عیسوی کو فرانسیسی فوج نے تیونس کے شمال مشرق میں واقع ساحلی شہر بینزرد پر حملہ کیا اور اس طرح دونوں ملکوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ 1956 عیسوی میں فرانس کے قبضے سے تیونس کو آزادی ملنے کے بعد فرانس نے بینزرد شہر پر اپنا قبضہ باقی رکھا، لیکن تیونس کے عوام نے 750 افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بالآخر اس شہر کو آزاد کرا لیا اور تیونس اور فرانس کے درمیان ہونے والی جنگ کا تیونس کی فتح کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ اس کے 2 سال بعد فرانس نے سرکاری طور پر بینزرد شہر سے پسپائی کا اعلان کیا۔ اکتیس تیر سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی تاریخ کے ایک تجربہ کار سیاستداں احمد قوام المعروف قوام السلطنہ کا 83 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ قوام السلطنہ نے قاجاری بادشاہ ناصر الدین شاہ کے دور میں دفتری ملازمت شروع کی اور بعد میں وزیر اعظم کے دفتر کے انچارج بنے۔ وہ مجموعی طور پر 5 مرتبہ وزیر اعظم بنے، نیز سیستان اور خراسان صوبوں کے گورنر بھی رہے۔ رضا خان کی معزولی کے بعد 1324 اور 1331 ہجری شمسی میں پھر وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1331 ہجری شمسی میں شاہ ایران اور وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو شاہ نے ڈاکٹر مصدق کے سامنے ایک طاقتور حریف کے طور پر قوام السلطنہ کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن 4 دن بعد آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں چلنے والی عوامی تحریک کے دباؤ پر ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک قوام السلطنہ روپوش رہے اور پارلیمنٹ نے ان کی جائیداد کی قرقی کا حکم دے دیا۔ بائیس جولائی سن 2002 عیسوی کو اس وقت جب غزہ پٹی کے ایک علاقے میں فلسطینی عورتیں اور بچے سو رہے تھے، صہیونی حکومت کی فوج نے F-16 طیاروں سے اس علاقے پر حملہ کر دیا. اس حملے میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر شیخ صلاح شہادہ اور 16 دیگر فلسطینی شہید اور 150 زخمی ہو گئے. شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل تھے اور شیخ صلاح شہادہ کی اہلیہ اور ان کی کم سن بچی بھی اس حملے میں شہید ہوئی تھی. شیخ صلاح شہادہ نے 12 سال صہیونی حکومت کی خوفناک جیلوں میں گزارے. بائیس جولائی سن 2003 عیسوی کو عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے 2 بیٹے عدے اور قصے شمالی عراق کے شہر موصل کے نواح میں مارے گئے. صدام کے یہ دونوں بیٹے اپریل 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے اور قبضے کے بعد دیگر باسی حکام کی طرف بغداد سے بھاگ گئے تھے. قصے اور عدے کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں ان کے نزدیکی افراد نے مخبری کی, جس کے بعد چاروں طرف سے امریکی فوج نے ان کا محاصرہ کر کے کارروائی کی, جس کے نتیجے میں دونوں مارے گئے. صدام کے دونوں بیٹے عدے اور قصے حکومت کے اعلی عہدوں پر بھی رہے تھے. سامعین, اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمی نبیا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام جام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں بعض عالمی اخبارات میں چھپنے والی شہ سرخیوں پر. روزنامہ ہم شہری, وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اپنے عراقی ہم منصب سے ٹیلی فون گفتگو کی, زاخو شہر پر گولہ باری کی مذمت. روزنامہ الزمان, عراق میں عام سوگ, انقرہ نے تھوک حملے کی ذمہ داری سے انکار اور تحقیقات میں بغداد سے تعاون کا اعلان کیا. گارڈین, یوکرین جنگ, اناج کی برآمدات کے معاہدے پر دستخط ہوں گے. یوکرین روس کو بڑا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. زلنسکی. ایران سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جوان نے لکھا ہے, صہیونی حکومت کو پاسداران انقلاب کے ترجمان کا انتباہ, حماقت کی تو پوری مقبوضہ سرزمین ہاتھ سے نکل جائے گی. پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان جنرل رمضان شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ دورہ اسرائیل اور سعودی عرب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بائیڈن نے اپنے دورے میں ایسے بیانات دیے جس پر پوری دنیا ہنس رہی ہے, کیونکہ پوری دنیا نے گزشتہ 43 برسوں میں اسلامی جمہوری نظام کی طاقت اور امریکہ کی کمزوریوں کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قائد انقلاب اسلامی نے پہلی بار روسی صدر کا صہیونیوں کے خلاف بیان دینے پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ آج صہیونی کبھی بوکھلاٹ کا بیان دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فوجی اقدام پر بھی غور کر رہے ہیں, تو ان کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ اور سوویت یونین تم سے زیادہ طاقتور اور تم سے زیادہ بڑے تھے, اور انہوں نے باس حکومت کو تمام وسائل فراہم کیے تھے, لیکن ہمارے شہیدوں نے ان سب کی عزت خاک میں ملا دی. پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے کہا کہ ہم یہیں سے اسرائیل کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر کوئی حماقت کی تو ایسا سبق ملے گا جسے کبھی وہ بھول نہیں پائے گے, اور یہ جو 27,000 کلومیٹر کے علاقے پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اسے بھی تم ہاتھ سے دے دو گے. رائے الیوم لکھتا ہے, عراق کے زاخو پر ترکیہ کی گولہ باری سے اردوغان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تہران میں صدر پوتین کی شرکت اور صدر رئیسی کی میزبانی میں ہونے والی سربراہی اجلاس میں اردوغان کی شرکت کے 2 دن بعد ترکیہ نے شمالی عراق کے زاہو علاقے پر گولہ باری, اور شمالی شام میں اس کی حمایت یافتہ تنظیم نے روس کے فوجی ٹھکانے پر ڈرون سے حملہ کیا. ہمیشہ کی طرح ترکیہ نے حملوں سے انکار کیا اور اس کی ذمہ داری پی کے کے پر ڈالی ہے. تاہم یہ حملہ عراقی اور شامی فوج شامی عوام کو اردوغان اور ان کے ملک کے خلاف متحد کر دے گا. صدر اردوغان نے ہمیشہ شام، عراق، کرد اور عربوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس طرح کے حملوں سے یہ سب ان کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، جس کا انجام ترکی کی سلامتی کے لیے خطرے کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. عراق کے زاخو پر ترکیہ کا حملہ مضموم اور عراق کی عرضی سالمیت اور اقدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے. اخبار لکھتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اردوغان کون سی حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً تمام پڑوسی ملکوں سے دشمنی مول لے رہے ہیں. جو بھی ہو، اس طرح کی حکمت عملی صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے حکومتیں ہی نہیں بلکہ قومیں بھی ان کی دشمن بن رہی ہیں. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات میں شائع ہونے والی بعض اہم سرخیوں پر. روزنامہ جسارت، الیکشن کمیشن نے ساز باز کر کے عوام کو حق کے رہ دہی سے محروم کیا، سراج الحق. نوائے وقت، حمزہ شہباز کی فتح کے لیے آصف زرداری متحرک، دو دن میں چودھری شجاعت سے دوسری ملاقات. انڈین ایکسپریس، صدارتی انتخابات مورمو کے لیے کراس ووٹنگ سے اپوزیشن اتحاد میں دراڑ. اور اب پیش خدمت ہے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی ایک خبر کی تفصیل. روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، پیسہ چل رہا ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو سری لنکا کی طرح کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا، عمران خان. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں عوام نے ہمیں واضح مینڈیٹ دیا ہے، مگر صوبائی اسمبلی ارکان کی خرید و فروخت کے لیے پیسہ چل رہا ہے اور سب کے سامنے چل رہا ہے. اگر آج پنجاب اسمبلی میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو سب کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ ملک سری لنکا کی طرف جائے گا اور صورتحال کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. پھر جو ہوگا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، لوگ میرے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی. لاہور کے علاقے لیبرٹی چوک میں پی ٹی آئی کے مظاہرے سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا عمران خان نے اس خطاب میں خبردار کیا کہ زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں پیسہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آج دھاندلی ہوئی تو پھر میں آپ سے رات کو مخاطب ہوں گا اور پھر ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اس الیکشن کمشنر کی نگرانی میں جنرل الیکشن نہیں لڑیں گے. روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے لکھا ہے، دفعہ 370 کوئی واپس نہیں لا سکتا، این سی اور پی ڈی ایم کو اپنے وجود کی فکر، بخاری. اپنی پارٹی صدر سید الطاف بخاری نے کہا ہے کہ 1987 میں پہلی بار مسلمانوں کی تنظیم مسلم متحدہ محاذ کی شکل میں معرض وجود میں آئی. نوجوانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جمہوری طریقے سے ہندوستان کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے دھاندلی کی اور نوجوان بندوق اٹھانے پر مجبور ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب یہی جماعتیں لوگوں کو پھر یہ کہہ کر بے وقوف بنانا چاہتی ہیں کہ وہ اس دفعہ کو واپس لائیں گے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ان روایتی سیاسی جماعتوں کے دھوکے پر مبنی باتوں پر یقین نہ کریں. انہوں نے کہا کہ روایتی سیاسی جماعتوں سے دھوکہ نہ کھائیں. الطاف بخاری نے کہا کہ ہم اس سیاست پر یقین نہیں رکھتے جو ہمارے نوجوانوں کو جیل یا قبرستان میں پہنچائے. بخاری کا مزید کہنا تھا کہ اگر اپنی پارٹی کو عوام کی خدمت کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تو جموں کشمیر کے لوگوں کی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانا اس کی ترجیحات میں رہے گا. انہوں نے کہا، نوجوان جو جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں. حکومت کو چاہیے کہ انہیں بہتر زندگی جینے کا موقع فراہم کرے. بہت سارے لوگ بے صبری سے جیلوں سے باہر آنے کے منتظر ہیں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ انہیں والدین اور گاؤں کے سربراہان کی ضمانت پر رہا کرے. فارس نیوز ایجنسی نے لکھا ہے، سیونی حکومت علاقائی ملکوں سے گہرے تعلقات قائم کیوں نہیں کر سکتی. معروف تجزیہ نگار سعد اللہ زاری نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل اور ترکی کے تعلقات میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اسرائیل کے ترکی سے بہت پرانے تعلقات ہیں. تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ علاقائی ملکوں سے اسرائیل کے تعلقات کبھی بہت گہرے نہیں رہے، یہاں تک کہ آج بھی یہی صورتحال ہے. مثال کے طور پر مصر اور اسرائیل کے تعلقات پر نظر ڈالیں، جسے قائم ہوئے 24 برس ہو گئے ہیں، لیکن آج ان کے تعلقات کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ علاقائی ملکوں سے تعلقات گہرے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ مصنوعی ہیں اور علاقائی ملکوں کے عوام اس کی شدید مخالف ہیں. اس لیے ہم اردوغان کو اسرائیل کے ساتھ علاقائی ملکوں کے تعلقات کو شروع کرنے والا نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں بھی کہا کہ دو پڑوسی ملکوں کے تعلقات ختم نہیں ہو سکتے اور دونوں ملکوں کو بہت سی چیزوں نے ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت اپنے اختتام. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں. سامعین پروگرام بزم دوستاں کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہمیشہ کی طرح میں ناہید انوری, اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے سامعین. ہمیں امید ہے کہ نیام شلب جہاں کہیں بھی ہوں گے پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت و خوش و خرم اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہت جلدی جلدی آپ نے پڑھا, کیا بات ہے, کہیں جانا ہے آپ کو؟
شاید ہو سکے کہیں جانا بھی ہو, اور اس سے پہلے میں ایک تھوڑا لائیو پروگرام کر کے آ رہی ہوں, تو اس وجہ سے میں نے کہا جلدی تھوڑا نمٹا دوں آج سے.
چلیں بہرحال سامعین کو آرام آرام سے پروگرام سننے اور جلدی جلدی پروگرام سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے. بہرحال چونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور ٹائم نکال کر آپ کو یہاں ریکارڈنگ کے لیے آتی ہیں, تو کبھی بہرحال آپ کے مثلاً کام میں زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے ٹائم کو مینیج کرتی ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا.
پیش آتا ہے, اور میں اپنے سامعین سے بھی معذرت چاہتی ہوں اگرچہ کہ میں نے تھوڑا تیزی میں پڑھ دیا. ایکچولی ایک کے بعد ایک پروگرام جب ہوتے ہیں تو بغیر آپ کے ٹائم کو مینیج کرنا ہی پڑتا ہے. سوری.
ہاں بالکل, نہیں نہیں کوئی بات نہیں. میں نے تو جو ہے پروگرام میں, چونکہ پروگرام ایک شاد اور بہت خوشی کے عالم میں شروع ہو, اس لیے یہ بات تھوڑی سی جو ہے وہ کر دی تھی. بہرحال ہمارے سامعین جانتے ہیں, اور اسی لیے یہی جو ہے وہ انسان کی زندگیوں میں خوشیوں کو لوٹانا, ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا, یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنیں اور دوسروں کے غموں کو بانٹیں, اور یہی زندگی کی علامت ہے. اور یہ حیات کا جو سرچشمہ ہے وہ انہی چیزوں سے وابستہ ہے کہ ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹیں, ان کے غموں کو کم کریں, ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیں, اور زندگیوں میں شادابی و کامرانی کا عنصر جو ہے وہ پیدا کریں. میرے خیال سے میں زیادہ بات نہ کروں, کیونکہ بہرحال یہ تھوڑی سی ہمارے سامعین کی طرف سے ایک ہلکی پھلکی سی شکایت آئی تھی کہ تقوی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر قصور بہن ناہید انوری کا ہے, یہ مجبور کرتی ہیں کہ میں زیادہ بولوں.
نہیں نہیں ایسی بات نہیں, اتفاق اگر میں جلدی جلدی سے آج پڑھ بھی رہی ہوں تو ایک بات تو ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہی کہ کچھ میرے کام بھی آج مصروفیات زیادہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ میں نے چاہا کہ ہماری گفتگو کم رہے, تھوڑا تیزی میں ہم بات کریں, لیکن سامعین کے جو اتنی محبت سے وہ ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کے پیغامات پر زیادہ توجہ دی جائے تو برا نہیں ہوگا.
میں یہ سمجھ رہا تھا شاید آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے میں نے جلدی جلدی پڑھا تاکہ تخوی صاحب تھوڑا سا زیادہ گفتگو کریں.
نہیں نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک جو خط ارسال کیا ہے ہمارے بھائی چودھری احمد اقبال صاحب نے, راولپنڈی پنجاب سے, تو اسے میں پڑھ دوں.
بالکل بالکل
آپ کی اجازت سے. جی ہاں، پہلے تو انہوں نے سلام لکھا ہے، وعلیکم سلام میرے بھائی، لکھا ہے کہ میری طرف سے آپ کو، پورے سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے دلی عید مبارک باد قبول ہو، اللہ پاک ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب کرے، آمین۔ چودھری احمد اقبال صاحب مزید لکھتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ شام کی نشریات ضرور سنوں، بہت ہی اچھے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آج کا ایران سنا، جس میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ پروگرام نور ایمان بھی مجھے بہت پسند ہے، جس میں تازہ مسلمان ہونے والوں کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ کو تجویز دوں گا کہ آپ اس قسم کے پروگرام کو بند نہ کیجیے گا، جبکہ ایسے پروگرام بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جن میں تحقیقاتی گفتگو ہو، جبکہ قرآن مفاہیم کا پروگرام کلام نور کا انداز بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی سننے بیٹھے اور اسے غور سے سنیں اور آخر تک اس پروگرام کو سنیں تو اس کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام معیاری ہیں اور سامعین ان پروگراموں سے آگاہی بھی حاصل کرتے ہیں۔
جی جناب، چودھری احمد اقبال صاحب راولپنڈی پنجاب پاکستان سے، بہت ہی اچھا آپ نے مختصر و جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا، عید کی مبارکباد پیش کی، یعنی عید قربان کی مبارکباد پیش کی ہے آپ نے، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ بہرحال باجی، عید گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی سامعین کے خطوط میں عید کا ذکر آ رہا ہے بار بار،
اس وجہ سے ہے میرے بھائی کہ ہمارے سامعین کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے ہمیں اس طرح کے جو خط ارسال کیے ہیں اس کی تعداد زیادہ تھی، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی آپ کو تو پتا ہے اور سامعین کو بھی پتا ہے کہ کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے 3 سے 4 خط جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہم شامل نہیں کر پاتے۔ تو دوسری وجہ یہی بنتی ہے کہ ان کو جو انہوں نے خط بھیجوائے ہیں اپنے، ہم اس کو دوسرے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔
بالکل بالکل، آپ نے صحیح نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے عید کی مبارکباد پیش کی، ہم بھی آپ کی خدمت میں ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور ان ایام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عبادت مقرر کی گئی تھی، ہم نے اس کی ادائیگی میں بھی یقینی طور پر کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا۔ شام کی نشریات آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ ہماری شام کی نشریات سنیں۔ ویسے باجی، کوشش ہمارے سامعین کی اکثر یہ ہوتی ہے کہ شام کی نشریات جو ہے وہ پابندی کے ساتھ سنی جائے، چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا مثلا فری اوقات جو ہے وہ مل جاتے ہیں نزدیک۔
جی ہاں، کام پر جو حضرات ہوتے ہیں یا خواتین و حضرات، وہ گھر لوٹ کر آتے ہیں اور شام کے وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ان کی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہمارے پروگرام بھی سنتے ہیں۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے، انہوں نے شام کی نشریات میں نشر ہونے والے پروگراموں کا بھی ذکر کیا، جس میں آج کا ایران، نور ایمان اور کلام نور شامل ہے، جبکہ کلام نور ہماری صبح کی نشریات کا حصہ بھی رہتا ہے۔ آج کا ایران پروگرام یقینی طور پر ایران میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مبنی ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایران میں جو مثلاً سیاسی، سماجی، اقتصادی سرگرمیاں ہیں ان کا اس پروگرام میں جائزہ لیں، اور سامعین یہ پروگرام بڑے غور سے سنتے ہیں۔ پروگرام نور ایمان بھی اسی طریقے سے جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں افراد ان کی زندگی پر مشتمل پروگرام ہے، اور اس میں بھی اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور وہ رغبت اور وہ جو ہے انداز کے جو اسلام کو قبول کرنے کے لیے ان کے احساسات ہیں ان کی ترجمانی کی جاتی ہے، اور بڑی محنت سے ہمارے پروڈیوسر صاحب اس پروگرام کو تیار کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں جو جو افراد شامل ہیں وہ نہایت ہی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروگرام کلام نور بھی ہے۔ بہت شکریہ جناب چودھری احمد اقبال صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ درست ہے کہ بہت دیر سے آپ نے ہمیں خط لکھا، دیر سے مراد یہ ہے کافی دنوں بعد آپ نے خط لکھا، لیکن آپ نے واقعاً خط لکھنے کا حق ادا کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی
جی ہاں، بہت بہت شکریہ. میں بھی تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہوں، اپنے پروگرام میں آپ کے خطوط کو شامل کر رہے ہیں. جی ہاں، پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے صدف زہرا صاحبہ نے. انہوں نے اپنے اس خط میں سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے. لکھتی ہیں کہ اس سال عید کا رنگ ہی کچھ اور ہے. گزشتہ سال ان ایام میں نہ کسی کو گھر بلا سکتے تھے اور نہ کسی کے گھر جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، کورونا وبا کنٹرول ہی، لیکن آج کل پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اللہ خیر کرے. ریڈیو تہران کے اردو سروس کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتی ہوں، بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. بڑی محنت سے آپ ہمارے لیے پروگرام تیار کرتے ہیں. عید الاضحیٰ اور عید غدیر کے موقع پر بہترین پروگرام پیش کیے گئے. میری دعا ہے کہ ریڈیو تہران کا اسٹاف اور تمام سامعین صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جاری رکھے.
جی محترمہ صدف زہرا ممبئی ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت مختصر خط ارسال کیا. باجی ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور وہ کرونا کے ایام تھے کہ جب ایک خوف اور وحشت کا عالم تھا، اور واقعا جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے نہ کسی کو بلایا جا سکتا تھا اور نہ کہیں جو ہے وہ جایا جا سکتا تھا. اور خاص طور پر جو ہمارے یہاں تہوار ہوتے ہیں، عید قربان، عید فطر، اس پر تو معمولاً آپ کو معلوم ہی ہے کہ دعوتیں، آنا جانا، یہ سلسلہ جو ہے
ہمارے انڈیا اور پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں.
جی ہاں بالکل. اور انہوں نے اس زمانے کی یاد جو ہے وہ دلائی ہے اور کہا کہ یہ جو عید آئی تھی وہ کرونا کے پچھلے سال کے ایام کی بہ نسبت ایک منفرد تھی، اور جو ہے وہ بڑا اچھا لگا چونکہ پچھلے سالوں میں ہم نے نہایت محدود پیمانے پر یہ ایام جو ہے وہ منائے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اپنے بندوں کے شامل حال رہتا ہے، لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط کریں، چونکہ بہرحال ہندوستان ہو یا پاکستان، دنیا کے مختلف علاقوں میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. لہٰذا ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کی کوشش کریں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نشریات سنتی ہیں اور آپ نے عید قربان و عید غدیر کی مناسبت سے جو ہے وہ ہمیں مبارکباد پیش کی ہے. ویسے باجی یہاں پر جو یہ عید غدیر اور عید مباحلہ یہ ایام بھی جو ہے وہ دہے امامت و ولایت کے عنوان سے جو ہے وہ منائے جاتے ہیں، منایا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں تہران میں جو ہے وہ سب سے بڑی شعرا ہے یہاں پر خیابان حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اس میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا.
فرسٹ ٹائم جی ہاں جی ہاں،
10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ اسٹالز لگے اور وہاں پر جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. جی ہاں جی ہاں، اور اسی طریقے سے شربت اور کھانا،
سٹالز لگائے گئے تھے. جی
میں لائیو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ افراد فیملیوں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے تھے اور بڑا ایک اچھا مانوی اور روحانی منظر تھا. اور ان ایام کو اگر ہم واقعا خلوص نیت سے منائیں اور اس میں خانوادوں کی جو ہے وہ شرکت رہے تو تربیتی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اچھا ہے اور ایک اچھا میسج جو ہے وہ جاتا ہے. بہرحال
اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا،
بہت اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ منایا گیا، اور لائیو بھی بہت سے ٹی وی چینل جو ہے وہ چلا رہے تھے اس کو، تو دیکھنے کا مجھے موقع ملا. بہرحال افسوس کہ میں خود اس میں شرکت نہ کر سکا.
ہماری طرح ہم شرکت نہیں کر پائے میرے بھائی.
جی ہاں، لیکن بعد میں جب دوستوں نے اس حوالے سے تفصیلات بتائی تو دل بڑا دکھا کہ کاش جو ہے نا وہ جاتے قریب سے وہ مناظر جو ہے.
قسمت کی بات ہوتی ہے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے بھی، شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا. انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہے اور اس طرح کا پروگرام منعقد کیا گیا تو ہم بھی ضرور شرکت کریں.
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے. ویسے آپ ہوں یا ریڈیو کے ہمارے دوسرے افراد ہوں، ہمارے ساتھ کچھ پابندیاں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان ایام میں کبھی ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ محدود جو ہے وہ ہو جاتا ہے،
محدود ہو جاتا ہے. یا میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو سادات ہوتے ہیں تو ان کے گھر پہ آنے جانے والوں کا تانتا بن جاتا ہے. جیسے میں خود اپنی ہی بات کہہ رہی ہوں، ہمارے گھر کل صبح سے جو مہمانوں کا تانتا بندھا رہا رات 11 بجے تک، تو اسی وجہ سے ہمیں بھی ٹائم نہیں مل پایا. لیکن بڑا افسوس ہوا کہ میں بھی شرکت نہیں کر پایا.
میرے لیے عیدی تو آپ لائی ہوں گی یقیناً،
آپ خود سادات ہیں، بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، بہنوں سے نہیں مانگتے.
بہرحال جو ہے وہ یہاں پر عید سب کی ہے اور انشاءاللہ کہ جو ہے وہ مبارک ہو تمام افراد کو اور خوشیوں کے ان ایام کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادی پیغامات ارسال کرنا یہ بھی انسان کو ایک اچھی یاد جو ہے وہ دلاتا ہے. بہن صدف زہرا کا ہم یہاں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے مختصر جامع خط لکھا اور بڑے اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا. ریڈیو کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا
انشاءاللہ. تھینک یو صدف, میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک اور خط ہے یہاں پر حسین صاحب, اگر آپ اجازت دیتے ہیں اسے بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین توری صاحب.
جی
لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ عید غدیر کی بھی مبارکباد. یاسین توری مزید لکھتے ہیں, ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام اور خبروں سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے دوست بھی ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں اور ریڈیو تہران سننے سے ان کے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے. میں بھی ریڈیو تہران کے سارے پروگرام پابندی سے سنتا ہوں. ریڈیو پر آواز خراب ہوتی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سنتا ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات سے لطف اندوز ہوتا ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, تمام سامعین کو میرا سلام.
جی جناب یاسین توری صاحب, پارا چنار خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ خط ارسال کیا. باجی ایک چیز جو میں یہاں بیان کرتا چلوں وہ یہ جی کہ یاسین توری صاحب پابندی کے ساتھ خط لکھتے ہیں.
جی ہاں, جیسا کہ اتنے عرصے سے جب میں بھی ابھی یہاں پر ہوں اور پروگرام ہینڈل کر رہی ہوں تو میں نے ان کے جو خط انہوں نے ارسال کیے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ خط یہاں پہ بھیجے ہیں اور ہماری بھی کوشش رہی ہے کہ ہم بھی ان کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کریں.
جی ہاں, لیکن یہ یہاں پر میں بتاتا چلوں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں, جو ہمارے سامعین پابندی کے ساتھ جو ہے وہ خط لکھتے ہیں, ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ بغیر وقفے کے ان کے خطوط کو پروگرام میں شامل کیا جائے.
جی جی,
اور ہم جناب یاسین توری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کو خط ارسال کرتے ہیں اور جس کے اندر وہ مناسبتوں کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو پروگرام وہ سن رہے ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ تعریف بھی کرتے ہیں اور جہاں پر کوئی مشکل ہوتی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے پچھلے خط میں لکھا تھا کہ آواز کی کیفیت بہت خراب ہے,
جی ہاں,
لہٰذا اس کو فوری طور پر دور کیا جائے. چونکہ میرے علاقے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریڈیو تہران سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لہٰذا ان کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے اس وقت کہ جب آواز صاف سنائی
نہیں
دیتی. بہرحال یاسین توری صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا. ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. خبریں, تبصرے اور سیاسی پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور ہمیں آپ کی مفید تنقید جو ہے وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے. ویسے میں اگر ذکر کروں باجی, یہ علاقہ جہاں پر یاسین توری صاحب رہتے ہیں وہ پاکستان کا پارا چنار کا علاقہ ہے, اور یہ جس گاؤں میں رہتے ہیں وہ بالکل افغانستان کے ساتھ اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ جو ہمارے سامنے ہیں یہ بالکل افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر موجود ہیں, اور وہاں پر ان کے گاؤں کے اندر جو ہے وہ ریڈیو تہران سنا جاتا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت ہی زیادہ مخلص ہمارے سامع ہیں جو کبھی بھی ہمیں نہیں بھولتے, اور ہمیں ایسے سامعین دوستوں کی ہمیشہ قدر جو ہے وہ کرتے ہیں. لہٰذا ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے خطوط کو پروگرام میں شامل کیا جائے. میرے خیال سے آپ
پروگرام کا وقت میرا جہاں تک خیال ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور کم کم آپ پروگرام کو بس سمیٹ ہی لیں.
میں سمیٹ رہا ہوں چونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ورق نظر نہیں آ رہے ہیں خط کے, لہٰذا آپ نے پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے اور سائڈ میں کاغذ رکھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر
بیٹھی ہوئی. بہت بہت شکریہ, میں بھی یہاں پہ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے بھی ہمیں خطوط بھیجے. ہماری بھی کوشش رہی کہ آپ کو خطوطوں کو پروگرام میں شامل کریں اور ان کے جوابات بھی آپ کو ضرور پسند آئے.
بالکل, اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ. Thank you.
فارسی بیاموزی.
آئیے فارسی سیکھیے.
پوشیدن، پوشیدن،
پهننا.
نوشتن، نوشتن،
لکھنا.
دیدن، دیدن،
دیکھنا.
شکستن، شکستن،
توڑنا.
خندیدن، خندیدن،
حسنا.
گریستن، گریستن،
رونا.
دادن، دادن،
دینا.
گرفتن، گرفتن،
لینا. سامین، اور اب ہم آپ کو فعل ماضی سے متعلق کچھ یادآوری کراتے ہیں. فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، اور اس سے ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے. آج ہم آپ کو ماضی قریب بنانے کا فارمولا سکھا رہے ہیں. جی، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق یعنی رفت، اور اس کے آخر میں آپ چھوٹی ہے کا اضافہ کر دیں، اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے لگا دیں، تو جو کچھ جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
رفته است، رفته است،
یعنی وہ چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے. یہاں رفتہ چھوٹی ہے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے کا تلفظ فارسی میں بڑی یہ کی طرح کیا جاتا ہے، اور چھوٹی ہے یہاں ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے، یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جائے. اس کی ایک بار پھر ہم آپ کو تکرار کرتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ. لفظ ماضی ہے گفت، اس میں ہم چھوٹی ہے آخر میں لگائیں گے، اور اس کے بعد لفظ است موجود ہے، تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
گفتے است، گفتے است،
یعنی وہ کہہ چکا ہے یا کہہ چکی ہے. ایک اور لفظ ہے خورد، اس کی بھی یہی ترکیب ہے، یعنی آخر میں چھوٹی ہے لگائیں گے اور لفظ است موجود ہے، اس کے ساتھ جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا.
خورده است، خورده است.
اب آئیے ان کی مدد سے ہم پورے اور مکمل جملے بناتے ہیں، اور وہ جملے کچھ اس طرح سے ہیں.
او به پاکستان رفته است، او به پاکستان رفته است،
یعنی وہ پاکستان چلا گیا ہے یا پاکستان گیا ہے. یہاں ضمیر او کی جگہ آپ نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے.
احمد شام خورده است، احمد شام خورده است،
احمد رات کا کھانا کھا چکا ہے. یہاں شام رات کے کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اگلا جملہ سنیے.
مؤذن اذان گفته است، مؤذن اذان گفته است،
یعنی مؤذن اذان دے چکا ہے یا اذان کہہ چکا ہے. یہاں ہم اب انہی جملوں کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں، اور ضمیر اور مرد نام کی جگہ کسی خاتون کا نام لے کر جملے بناتے ہیں.
رضیه به پاکستان رفته است، رضیه به پاکستان رفته است.
جی، رضیہ پاکستان جا چکی ہے یا پاکستان چلی گئی ہے.
مرضیه شام خورده است، مرضیه شام خورده است.
مرضیہ رات کا کھانا کھا چکی ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے.
طاہرہ از آن گفته است. طاهره از آن گفته است.
یعنی طاهرہ اذان دے چکی ہے. جی یہاں پہ آپ نے تین نام سنے، رضیہ، مرضیہ اور طاہرہ. آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ان کا تلفظ فارسی میں رضیے، مرضیے اور طاہرے کیا گیا ہے، یعنی چھوٹی ہے کو جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے تحت بڑیے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سامعین آپ یقیناً اب تک کے سبھی اسباق نوٹ کر چکے ہوں گے اور خود ان کی آپ نے تمرین بھی کی ہوگی. ایک بار پھر یادآوری کے طور پر ہم مصدر کی تعریف کریں گے اور کچھ نئے مصدر آپ کو نوٹ کرائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فعل مستقبل کس طرح بنتا ہے. جی مصدر کی پہچان آپ کو کروا چکے ہیں، خوردن کشتن، یعنی خوردن کے آخر سے آپ نون کو ہٹا دیں اور کشتن کے آخر سے بھی نون حذف کر دیا جائے تو جو کچھ بچے گا وہ ماضی کہلائے گا. اردو میں مصدر کی پہچان کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا. اور مصدر کے آخر سے نون حذف کرنے سے حاصل مصدر فعل میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کون سا فعل بنتا ہے؟ وہ فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے
خورد، خورد، نوشت، نوشت، گفت، گفت، رفت، رفت.
جی خورد، نوشت، گفت اور رفت. فعل ماضی سے ماضی قریب بنانے کے لیے جو فارمولا ہے اب اس پر آپ توجہ کیجئے، یعنی ماضی اور اس کے آخر میں چھوٹی ہے اور اس کے بعد لفظ است یعنی ہے. اور اب اس یادآوری کے بعد آئیے آپ کو کچھ نئے مصدر ہم نوٹ کراتے ہیں، آپ ان کی مدد سے جملے بنائیے.
فرستادن، فرستادن،
بھیجنا.
رساندن، رساندن،
پہنچانا.
آمدن، آمدن،
آنا.
شنیدن، شنیدن،
سننا.
جویدن، جویدن،
چبانا.
خوابیدن، خوابیدن،
سونا.
خندیدن، خندیدن،
ہنسنا. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھ پائے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یقیناً تمرین کریں گے اور اپنے بنائے ہوئے جملوں کو اس فارمولے سے ملائیں گے جو ہم نے آپ کو یاد کرائے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں۔ آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا اعلی کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے، اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر گھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی گھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور گھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں آرائز پیش کیے اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے۔ ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں گھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے۔ فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے۔
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا۔ ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے، تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے۔
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے۔
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ساروخانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بہ قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ مزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں۔ البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہیں۔ گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ شدت کے ساتھ بچے کی پشپناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگر گونی ایجاد کرنے کا سر چشمہ ہیں۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے. زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے, اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے. گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے. چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں, اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں. ان معاشروں میں ذہنی و نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں.
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے. ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے. گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں, اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں. معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے. جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا.
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے, اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو. اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں. وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے.
سامعین, اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں. آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.